بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ, آج ہمارے تلاوت چوتھے پارے کی آخری پاؤ سے سورہ النساء. اس سورت کا نام نساء ہے, یعنی عورتیں. اس میں خواتین اسلام کے لیے اور خواتین کے لیے احکامات کا تذکرہ ہے. ابتداء میں اللہ کا حکم ہے, اللہ سے ڈرو. کمزور طبقے میں حقوق کا لحاظ رکھنا اللہ کے خوف کے علاوہ کوئی چیز کھڑی نہیں کر سکتی. عورت ہے, بیٹی ہے, ماں ہے, بیوی ہے, بہنا ہے, یتیم ہے, چھوٹا بھائی ہے. کمزور طبقے میں کوئی چیز آدمی کو اللہ کے حکم پہ کھڑا کر دے, وہ اللہ کا خوف ہے, خوف خدا. یہ اسے دوسروں کے حقوق کو دینے پر آمادہ کرتا ہے. حق ادا کرو, اللہ دیکھ رہا ہے. کیونکہ اس میں کمزور طبقے کے حقوق کا تذکرہ ہے, تو خاص طور پہ اس سورت کے آغاز میں کہا اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. پھر صلہ رحمی کی بات کی ہے. صلہ رحمی, رشتوں کو جوڑو, تم اللہ سے جڑ جاؤ گے. رشتوں کو توڑو گے, تم اللہ سے بھی ٹوٹ جاؤ گے. صلہ رحمی کرو. صلہ رحمی یہ نہیں کہ اس نے اچھا کیا تو میں نے اچھا کیا, یہ تو نہیں ہوتا ہے, بدلہ ہے. وہ اچھا نہیں بھی کر رہا, تم پھر بھی رشتہ داری کا حق ادا کر رہے, یہ ہے صلہ رحمی. تم پھر بھی رشتہ داری کا حق ادا کر رہے, اور کس لیے؟ اس لیے نہیں کہ احسان مانے گا, شکر گزار ہوگا, نہیں, اللہ کے لیے, اللہ کے لیے. صلہ رحمی کرو, قطع تعلق نہ کرو. جمعے میں نے عرض کیا تھا, رمضان کا مہینہ ہے, اپنے دلوں کو ہر قسم کی کدورتوں سے صاف کرو. کینہ, بغض, حسد, کھوٹ, قطع تعلق کے جذبات, اسے اپنا دل اس سے صاف کرو, تاکہ رمضان کی برکتیں, رمضان کے اعمال کا نور یہاں آئے. دل صاف رکھیں اللہ کے لیے. کتنے دن جینا ہے, کتنے دن جیئیں گے؟ معاف کر دیں, اللہ ہمیں بھی جلدی معاف کرتا ہے, اللہ کریم ہمیں بھی جلدی معاف کرتا ہے. تو صلہ رحمی کی تلقین ہے, صلہ رحمی کیا کرو. یتیموں کا مال نہ حق مت کھاؤ, یتیموں کا حق ادا کرو, نہ حق مال مت کھاؤ. یتیموں کا مال کھانا جیسے اپنے پیٹ میں انگارے بھرنا, انگارے بھرنا. اسلام نے شادی کی لی حوصلہ افزائی کی ہے, دو تین چار شادی کریں, حوصلہ افزائی کی ہے, لیکن شرائط کے ساتھ, عدل, انصاف, عدل, انصاف. اگر یہ نہیں کر سکتے, ایک پر اکتفا کرو. اسلام سے پہلے بھی تعدد ازواج, کئی شادی کرنے کا رواج موجود تھا, لیکن وہاں کوئی حد نہیں تھی, دس کر لو, بارہ کر لو. عدل و انصاف کوئی نہیں تھا. اسلام نے حد مقرر کی, چار تک, لیکن شرط لگائی انصاف, عدل, اس کا لحاظ کرو. آج مغربی تہذیب میں ایک سے زائد شادی کرنے کی تو اجازت نہیں ہے, اس کے لیے رکاوٹیں ہیں, بلکہ اب تو ایک کے لیے بھی رکاوٹیں شروع ہو گئی. لیکن حرام تعلق کے لیے سب آزادی ہے, جس سے آج مغرب گندگی کا ڈھیر ہے, گندگی کا ڈھیر. ان کے بعض معاشرے ایسے ہیں کہ 50-60% پتہ کوئی نہیں ابا کون ہے, اما کون ہے, نسب خلط ملط ہو گیا. اسلام پاکیزگی کی زندگی دیتا ہے, حلال, پاکیزہ, اور فرمایا جب شادی کرو اس کا مہر ادا کرو, اس کا یہ حق ہے. ہمارے ہاں عجیب ہے, شادی میں لاکھوں لگائیں گے اور مہر 5,000 روپے. شادی میں کروڑوں روپے لگائیں گے، مہر 10,000 روپے. مہر عورت کا اعزاز ہے اور کوئی خرچہ نہیں ہے اسلام میں، یہ مہر عورت کا حق ہے. یہ مناسب ہونا چاہیے، یہ مناسب ہونا چاہیے. مہر کی بات کی، اور مہر ایسا بھی نہیں مقرر کریں کہ جو دے بھی نہ سکے، صرف لکھوا دیا. شوہر مقروض ہے جب تک کہ مہر ادا نہیں کرے گا. فرمایا مال زندگی کا سرمایہ ہے، یہ کم عقلوں کو نہیں دینا، نابالغ کے حوالے نہیں کرنا. یتیم بچہ ہے، نابالغ ہے، نہیں اس کے حوالے نہیں کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ زندگی کا سرمایہ ضائع نہ کر دے. اس کی تلقین فرمائی. پھر اللہ تعالی نے وراثت کے احکامات کا تذکرہ فرمایا. اسلام آیا تو عورت کو حقوق ملے، اسلام آیا عورتوں کے حقوق کا تحفظ ہوا. اسلام سے پہلے عورت کے لیے کوئی وراثت میں حق نہیں تھا، وہاں تو جہالت میں یہ رواج تھا جو گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے میدان جنگ میں آتا ہے، وراثت تو اس کا حق ہے. اسلام آیا، اس نے عورتوں کے حقوق دیے اور اسے تحفظ بھی دیا. بیٹی ہے تب بھی وراثت ملے گی، بہنا ہے تب بھی ملے گی، بیوی ہے تب بھی ملے گی، ماں ہے تب بھی ملے گی، اسے وراثت کا حق ملے گا. تفصیل کے ساتھ وراثت کے احکامات کے لیے پورا ایک رکوع قرآن کا نازل ہوا، اور پھر فرمایا یہ حصے اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہیں، اس میں اللہ کا علم بھی ہے، اللہ کی حکمت اور مصلحت بھی ہے. اس میں رد و بدل نہ کرنا، اس میں رد و بدل نہ کرنا. ہاں تہائی مال میں مرنے والے کو یہ اختیار ہے کہ اس میں وراثت، اس میں وصیت کر سکتا ہے ان رشتہ داروں کے لیے یا ان لوگوں کے لیے یا کسی اور دین کے کام کے لیے یا اور کسی نیکی کام کے لیے، اس تہائی مال میں وصیت کر سکتا ہے کہ یہ میرا مال فلاں کو دے دینا. لیکن سارے مال کی وراثت وصیت کرنا یہ مناسب نہیں. اپنے بچوں کو بلا وجہ وراثت سے محروم کرنا اچھی بات نہیں. اور جیسی شوہر مرا، کوئی بھی مرا، تو اس کی وراثت فوراً منتقل ہو جاتی ہے اور لوگ اس کی مالیت کے مالک بن جاتے ہیں. پھر فرمایا غیر فطرتی طریقے سے جو اپنی شہوت پوری کرتے ہیں ان کی سزا کا تذکرہ ہے، اور فرمایا گناہ جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اللہ کریم کے سامنے کوئی توبہ کرے گا اللہ معاف فرما دے گا، اللہ کریم معاف فرما دیں گے. پھر عورتوں کے حقوق کا تذکرہ کہ جب تم ان سے تعلق رکھو تو ان کے حقوق بھی ادا کرو، ان کا مہر بھی ادا کرو. پھر ان تمام خواتین کا تذکرہ ہے جن سے مختلف رشتہ داری کی وجہ سے نکاح کرنا حرام ہوتا ہے، نکاح کرنا حرام ہوتا ہے، ان مختلف خواتین کا تذکرہ ہے. اسی طرح ان رشتے، ان میں دو بہنیں بھی نکاح میں نہیں آ سکتی، اس کا سب کا تذکرہ فرمایا. اور فرمایا کہ یہ نکاح اس لیے نہیں کہ محض شہوت رسانی کے لیے، بلکہ ایک اچھی اور ایک پاکیزہ زندگی گزارنے کے لیے ہو، ایک حلال اور ایک پاکیزہ زندگی گزارنے کے لیے ہو. اور اللہ تعالیٰ تمہیں جو احکامات دیتے ہیں تمہاری آسانی کا اور تمہاری کمزوری کا لحاظ رکھتے ہیں، کمزوری کا لحاظ کر کے اللہ نے یہ شریعت کے احکام تمہیں آسان کر کے دیے. پھر فرمایا تم کسی کا ناحق مال مت کھاؤ، یا تو اس کی رضا کے ساتھ یا تجارت کے ساتھ. ناحق مال کھانا یہ حرام ہے، اس کا تذکرہ فرمایا. جب تم کبائر گناہ سے بچو گے اللہ چھوٹے موٹے گناہوں کو ویسے بھی معاف فرما دے. پھر گھریلو زندگی کا تذکرہ فرمایا کہ زندگی کے اس سفر میں شوہر ذمہ دار ہوتا ہے، کسی بھی گھر کا اور کسی بھی خاندان کا اور کسی بھی دکان کا کوئی ذمہ دار نہ ہو تو انتشار ہوگا، انتشار ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کے اس سفر میں شوہر کو ذمہ دار بنایا ہے، لیکن اس ذمہ دار کا مطلب یہ نہیں کہ عورت اس کی باندھی ہے؟ نہ نہ، عورت اس کی زندگی کی رفیقہ ہے، زندگی کی ساتھی ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہی اچھے مردانگی کی علامت ہے. کمزوروں کے ساتھ زیادتی اور ظلم کرنا یہ مردانگی نہیں ہے، مردانگی یہی ہے کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا. ہاں، ذمہ دار اس گھر کا، فیصلے اس گھر کے مرد کے پاس ہیں، اس لیے کہ نان نفقے کی ذمہ داری مرد کے ذمے ہے، نان نفقے کی ذمہ داری مرد کے ذمے ہے. جیسے اسے اپنی زندگی میں قبول کیا تو اس کی جائز ضروریات کو بھی قبول کیا، اس کی جائز ضروریات کو بھی قبول فرمایا. پھر ایک نیک سیرت عورت کا تذکرہ فرمایا جو اللہ کی بندگی کرتی ہے، اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے، اور اس کی عدم موجودگی میں اس کی عزت کی اور اس کی آبرو کی اور اس کی مال کی اور اس کی اولاد کی حفاظت کرتی ہے. آدمی اپنی زندگی میں جس شخص کو لے کے آ رہا، یہ خیال رکھے کہ اس کا بیٹا کل اس کے گود میں ہوگا، خیال رکھے کل اس کی عزت اس کے ہاتھ میں ہوگی، کل اس کی آبرو اس کے ہاتھ میں ہوگی، کل اس کی اولاد، اس کا مال اس کے ہاتھ میں ہوگا. اس لیے اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے نیک سیرت عورت دیکھو، یہ دنیا کا بہترین سامان ہے، یہ دنیا کی بہترین چیز ہے، دنیا کی بہترین چیز ہے. اس کا تصر فرمایا. پھر اسلام نام ہی حقوق کی ادائیگی کا ہے، اسلام نام ہی حقوق کی ادائیگی کا ہے. اللہ کا حق، بندوں کا حق، سب سے بڑا حق اللہ کا ہے، پھر بندوں میں والدین کا ہے، پھر رشتہ داروں کا ہے، پھر پڑوسیوں کا ہے، پھر ساتھ رہنے والوں کا ہے، پھر ساتھ سفر کرنے والوں کا ہے. ان سارے حقوق کا تذکرہ فرمایا، فرمایا اسی کا نام دین ہے. دین جس جس کا حق ہے اس کو ادا کرنے کا نام دین ہے. صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں، صرف نفل پڑھنے اور وظیفے پڑھنے کا نام دین نہیں، دین تو حقوق ادا کرنے کا نام ہے، سب کے حقوق ادا کرنا. اور پھر فرمایا کہ حقوق میں کوتاہی کون کرتا ہے؟ جس میں تکبر ہوتا ہے، جو بخیل ہوتا ہے. فرمایا بخل اور تکبر اور ریاکاری یہ آدمی کی بدترین عادتیں ہیں، یہ بدترین عادتیں ہیں، ایسا شخص اللہ کی رحمت سے دور رہتا ہے. اس کا تذکرہ فرمایا. پھر شراب کی حرمت کا تذکرہ، اس کے ابتدائی مراحل کہ شراب کی حالت میں نماز نہ پڑھو. پھر اللہ نے اس امت پر اپنے نبی کے واسطے سے جو ایک خصوصیت عطا فرمائی وہ تیمم ہے، پانی استعمال نہیں کر سکتا، مریض ہے پانی تک پہنچ نہیں سکتا، تو وہ مٹی سے، پتھر سے، دیوار سے تیمم کر کے پاکیزگی حاصل کر کے اللہ کی بندگی کر سکتا ہے. پھر اللہ رب العزت نے یہودیوں کا تذکرہ فرمایا کہ وہ آسمانی کتاب میں تحریف کیا کرتے تھے. پھر اللہ رب العزت نے ایک خاص واقعہ اس کے متعلق نازل فرمایا کہ جب ایک یہودی اور ایک منافق، منافق جو مسلمان نما تھا، مسلمان نہیں تھا، اسلام تو ہر ایک کے حقوق کا خیال رکھتا ہے اور ہر ایک کے لیے عدل اور انصاف کی تلقین کرتا ہے، تو زیادتی منافق کی تھی اور یہودی حق پہ تھا. فیصلہ اللہ کے نبی کے پاس گیا، اللہ کے نبی نے فیصلہ یہودی کے حق میں دیا، منافق راضی نہیں ہوا. کہیں عمر کے پاس چلتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے یہ سمجھا کہ حضرت عمر یہودی کا نام سنتے ہی فیصلہ میرے حق میں کر دیں گے. تو وہ جب وہاں آئے تو یہودی کہنے لگا حضرت عمر سے کہ فیصلے کرنے سے پہلے میری ایک بات سن لو، تمہارے نبی نے فیصلہ میرے حق میں کر دیا ہے. تو حضرت عمر اندر تشریف لے گئے، تلوار لے کے آئے اور اس منافق کی گردن اڑا دی، کہا جو فیصلہ نبی کا نہیں مانتا پھر عمر کی تلوار اس کا فیصلہ کرے گی. بڑا شور ہوا، بڑا شور ہوا، بڑا شور ہوا کہ مسلمان کی جان لے لی، قرآن کی آیتیں آ گئی. فرمایا یہ کیسا مسلمان ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات نہیں مانتا. مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے سامنے سر خم تسلیم کرتا ہے. اللہ نے اپنے رسول بھیجے اس لیے ہے کہ جو رسول کی اطاعت کرے گا
گویا کہ اللہ کی اطاعت کرے گا. جو رسول کی بات مانے گا گویا کہ اللہ کی بات مانے گا. پھر اللہ نے مسلمانوں سے کہا کہ تم منافقین کے بارے میں دو رائے نہ بنو. جب ان کا نفاق واضح ہو گیا تو ان منافقین کا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے. پھر قتل خطا, غلطی سے قتل ہو گیا, اس کے کفارے کا تذکرہ ہے. اور کسی مسلمان کی جان بوجھ کے جان لینا, فرمایا یہ اتنا بڑا جرم ہے, اتنا بڑا جرم ہے, اتنا بڑا جرم ہے کہ ایسا شخص ہمیشہ جہنم میں رہے گا. ایسا شخص ہمیشہ جہنم میں رہے گا, چاہے وہ قومیت کے نام پر ہو, چاہے وہ لسانیت کے نام پر ہو, چاہے وہ فرقہ واریت کے نام پر ہو. کسی مسلمان کی جان لینا, حلال سمجھنا, ایسا شخص ہمیشہ کا جہنمی, ہمیشہ کا جہنمی ہے. تو اس کی سزا کا تذکرہ قرآن میں فرمایا اور جہنم کا تذکرہ فرمایا کہ اتنا بڑا جرم ہے. پھر فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا, فریضہ جہاد, یہ مسلمان کی عزت اور مسلمانوں کی عروج کا راستہ ہے. فرمایا بیٹھنے والا اور جہاد کرنے والا برابر نہیں ہو سکتا. اور پھر خاص طور پہ جب اللہ کے وہ نیک بندے, کمزور بندے جب فریاد کر رہے ہوں, اے اللہ ہم یہاں مظلوم ہیں, کمزور ہیں, ہمارے کوئی مدد بھیج, تو ان مظلوموں کی مدد کرنا قریب والے مسلمانوں پر فرض ہو جاتا ہے. قریب والے مسلمانوں پر ان کی مدد کرنا فرض ہو جاتا ہے. اس فریضہ جہاد کا تذکرہ فرمایا. فرمایا ہجرت اور جہاد میں نماز کا اہتمام کرنا ہے, لیکن وہ نماز خوف کی نماز کہلاتی ہے. اور خوف کی نماز کا طریقہ بتایا گیا کہ خوف کی نماز کس طرح ادا کی جاتی ہے. میدانوں کے اندر بھی جہاں جان کا خطرہ ہے نماز بھی پڑھنی ہے, جماعت کا بھی اہتمام کرنا ہے. سبحان اللہ, امام نماز پڑھا رہا تو ایک جماعت آ کے جماعت میں شریک ہو جائے, دوسری دشمن کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے, وہ ایک رکعت پڑھ کے وہ چلی جائے, دوسری آ جائے اور اس کی نماز نہیں ٹوٹی اور آ کر جماعت میں شریک ہو جائے اور سلام پھیر کے آنے والا آخر میں اپنی رکعت مکمل کر لے, یہ خوف کی نماز ہے. فرمایا جب امن ہو جائے تو پھر نماز کو وقت پہ ادا کرنا چاہیے اور نماز کا صحیح قیام کرنا چاہیے, اس کا تذکرہ فرمایا. فرمایا اللہ ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے لیکن شرک کو معاف نہیں کرتا, شرک کو معاف نہیں کرتا. شرک کی مذمت فرمائی. فرمایا کوئی آدمی برائی کرے گا سزا تو ملے گی, اور اگر نیکی کرے گا تو اللہ اسے اپنا بنا لے گا, اس کا اجر بھی اللہ عطا فرما دیں گے. پھر عورتوں کے حقوق کا تذکرہ فرمایا کہ فرمایا عورتوں کو سب اچھا سلوک کرنا. عورتوں کے حقوق کے متعلق اللہ کریم خود سفارش کر رہے, اس کا تذکرہ فرمایا. پھر فرمایا ہمیشہ انصاف سے کام لو اور ہمیشہ عدل سے کام لو. اے ایمان والو, اپنی ایمان کا خیال رکھو, اس لیے کہ یہ ایمان بوسیدہ بھی ہو جاتا ہے, اس لیے کہ یہ ایمان کمزور بھی ہو جاتا ہے, اس لیے کہ یہ ایمان چلا بھی جاتا ہے. تو اللہ نے خاص طور پہ ایمان والوں سے کہا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا, ایمان والو ایمان لے آؤ, ایمان والو ایمان لے آؤ. یعنی ایمان, اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے جددو ایمانکم, اپنے ایمانوں کو تازہ کرتے رہا کرو. تم ایمان کو نیکیوں کی غذا دو گے, ایمان تازہ ہوگا, اور تمہارے ایمان کو گناہوں کی جراثیم لگ جائیں گے, تمہارا ایمان کمزور ہو جائے گا. تو گناہوں سے بچاؤ, نیکیوں کی غذا دو تاکہ تمہارا ایمان تر و تازہ رہے, تر و تازہ رہے. تو اے ایمان والو, ایمان لے کے آؤ. پھر اللہ رب العزت نے ان منافقین کی مذمت فرمائی, ان منافقین کی مذمت فرمائی جو مسلمانوں کو چھوڑ کر کفار سے دوستیاں اور یاریاں لگاتے ہیں اور اس امید سے کہ دنیا میں ہمیں عزت مل جائے گی. تو فرمایا عزت اللہ کے پاس ہے, عزت اللہ کے پاس ہے, وہ تمہیں عزت کے نقشوں میں رسوا کر دے گا, اور چاہے گا تو کسی اپنے نیک بندے کو ذلت کے نقشوں میں عزت دے دے. عزت اور ذلت اللہ کے پاس ہے. یہ تمہارا نفاق ہے کہ تم کفار کے پاس عزت تلاش کر رہے ہو. اس کی مذمت فرمائی. پھر منافقین کے بارے میں فرمایا وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے, اور ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ کی بندگی بڑی قاہری کے ساتھ کرتے ہیں، اس لیے کہ اندر اللہ کی محبت نہیں، اللہ سے پیار نہیں، اندر ایمان نہیں، صرف ریا اور دکھلاوا ہے، تو اللہ کی بندگی انتہائی سستی اور قاہری کے ساتھ کرتے ہیں. فرمایا نفاق، منافق اکبر نفاق سے توبہ کر لے، توبہ کر لے اور مخلص بندہ بن جائے، اللہ اس کی خاری خطاؤں کو معاف فرما دیں گے. اور اللہ تعالیٰ تو ایسی ذات ہیں، کوئی ایمان لے آئے اور شکر کرے، اللہ کو کیا پڑی اسے عذاب دینے کی؟ کوئی ایمان لے آئے، شکر گزار بندہ بن جائے، اللہ کو کیا پڑی اسے عذاب دینے کی؟ اللہ تو نیکیوں کی بڑی قدر کرتے ہیں، اللہ تو بڑے قدردان ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیشہ ایمان اور شکر کی زندگی نصیب فرمائے. سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک ونتوب الیک.